أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى، فقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج اس نشست کا موضوع آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا وہ ہے غار حرا سے حجت الوداع تک. عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے. ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آیا کرتا ہے تو ایک دلی لگاؤ مسلمانوں کو اس مہینے سے ہوتا ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آخری بھی ہوئی اور آپ کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت ملی. اور جب حافظ صاحب آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آخری آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اس کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو وہ رحمت بھی واقعہ انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میسر آئی. چنانچہ اسی مناسبت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے مختلف اداروں کے تحت، مختلف تنظیم کے تحت، اسی طرح محلے محلے میں، علاقے علاقوں میں، دفاتر میں، بڑی بڑی کمپنیز میں سیرت کے حوالے سے جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں، سیمینارز بھی منعقد کیے جاتے ہیں، کانفرنسز بھی منعقد کیے جاتی ہیں، اخبارات میں بھی خصوصی ایڈیشنز شائع کیے جاتے ہیں، میڈیا پر بھی چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کا اہتمام کیا جائے. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرنا اور ان کی یاد منانے کی کوشش کرنا یہ سراپا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن جس بات کی طرف توجہ کم ہوتی ہے عام طور پر، اور جو بات نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے، بیانات میں نہیں آ پاتی، تحریروں میں نہیں آ پاتی، وہ اصل میں عملی پہلو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن حکیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کو بار بار واضح کرتا ہے. لیکن یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف سے صرف نظر ہو جاتا ہے. چنانچہ آج کی اس نشست کا اہتمام بھی صرف ذکر حبیب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ذکر مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ذکر سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کی زندگی بسر ہوئی تو کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے، شب و روز کہاں لگے؟ اسی کے ہم سے بھی اللہ رب العزت کا جو مطالبہ ہے وہ عملی اعتبار سے. چنانچہ انہی محافل میں وہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لیکن یہ نمونہ کس لیے؟ اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے. دیکھیے یہ آیت بیان تو ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے. یا اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کی طرح رہنمائی نہیں کی جاتی، اس کا ذکر آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا. لیکن مزید اس آیت کا اگلا حصہ وہ تقریباً سرے سے بیان نہیں ہوتا، یہ اسوہ حسنہ ہے اس کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو، جس کو اس بات کا ایمان ہو کہ ہاں میری ملاقات اللہ سے ہو کر رہے گی، بلکہ آج بھی اس کا یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. سورہ حدید میں کہا گیا ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. سورہ البقرہ میں کہا گیا فإنی قریب، میں انسان کے قریب ہوں. سورہ قاف میں کہا گیا نحن اقرب الی من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب. جسے اس بات کا یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ایک قول کو جانتا ہے، میرے ایک عمل سے واقف ہے، بالآخر والیوم الآخر، اور جو آخرت کی امید رکھتا ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہو کہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں میں امتحان کے لیے بھیجا گیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جس نے زندگی موت کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. قل تمہیں ہستی سے ابھرا ہے تو مانندے ہو باپ، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. جسے اس بات کی امید ہو کہ ہاں مر کے جانا اللہ کی طرف، اور اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جن لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش نظر ہو، یہ اسوہ حسنہ انہیں فائدہ دے گا. اور آیت کا آخری سہ سورہ عذاب کی آیت نمبر 21، وہ ذکر اللہ کثیر، اور کثرت سے جس نے اللہ کا ذکر کیا، زندگی کے ہر مرحلے پر جو جاننا چاہتا ہو کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، شب و روز میں جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی تابع داری فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، جن میں یہ تڑپ اور لگن اور جذبہ ہوگا، ان کے لیے اسوہ حسنہ واقعتاً نفع بخش ثابت ہو سکے. یہ مکمل آیت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید، یعنی ان پر ایمان رکھتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان محافل میں، ربیع الاول کے حوالے سے ان محافل میں، سیرت کی ان مجالس میں جس بات کی طرف توجہ کم دی جاتی، وہ ہے سیرت کا عملی پہلو. اس کی وجہ کیا ہے؟ مرنا مانیے گا، جب داڑھی منڈے آ کر نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہوں، جب بے پردہ خواتین آ کر نعتیں پیش کر رہی ہوں، جب نخلوط محافل کے دوران سیرت النبی کا بیان ہو، تو عمل کی بات کرے گا کون؟ پھر وہ آیت بھی سامنے آئے گی، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. اس لیے بھی عمل کی طرف توجہ نہیں دلانے کی کوشش کی جاتی کہ توجہ دلانے والا خود جب بے عمل ہو تو کس بات کی وہ توجہ دلائے. بہرحال اصل ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے محافل اگر سجائی جائیں، اگر تو اس میں سیرت کے عملی پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے. اب اس کی کیا اہمیت ہے، میں چند جملوں میں اور چند آیات کی روشنی میں پہلے یہ بھی آپ کے سامنے بطور یاد دہانی کے واضح کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا تو ایک رسول کا مقام و مرتبہ ہوتا کیا ہے، اور خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کس طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ آپ دیکھیے تمام رسولوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 65 میں، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، تمام رسولوں کو ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے. 11 مرتبہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے اور جائیں تو قرآن کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت اصلا اللہ کی ہے لیکن عملا وہ رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ براہ راست بندوں سے معاملہ نہیں فرماتا، وہ چاہتا تو ہر گھر میں قرآن کو نازل فرما دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں ساتھ دی، یہ یوں کہیے کتابیں بھیجی تو رسولوں کو بھی ساتھ بھیجا معلم کے طور پر، تاکہ وہ رسول اللہ کی کتاب کے احکامات کی تشریح لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ایک عملی نمونہ بھی ان کے سامنے رکھے. قرآن کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، محمد کریم بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قائم کرنی ہے. بخاری شریف کی حدیث، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اطاعت اصلاً اللہ کی، لیکن عملی طور پر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو قرآن کہہ رہا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. اسی کو قرآن ایک اور انداز سے کہتا ہے سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں، ما اتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جو حکم دے اسے مانو، اور جس سے منع فرما دے روک دے اس سے باز آ جاؤ. یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے حبیب کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کا اختیار دینے کی، چیزوں کو حلال کرنے یا حرام قرار دینے کی. یہی تفصیل آتی ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں، یحل لہم الطیبات یحرم علیہم الخبائث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہ اتھارٹی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کا منشا کیا ہے وہ محمد کریم بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے لفظ عرض کیا ہے اطاعت، اس کا تعلق ڈوز اینڈ ڈونٹس سے، کرنے یا نہ کرنے سے، احکامات سے، جس کو ہم اپنی تعلیمی لینگویج میں، ایک ایجوکیشنل ٹرمینالوجی میں کہیں گے یہ منیمم پاسنگ مارکس کا مسئلہ ہے. 40% ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے مارکس، کم از کم پاسنگ مارکس کے لیے، یہ وہ مسئلہ ہے. یعنی حکم تو ماننا ہی ماننا ہے، چاروں ناچار ماننا ہی ماننا ہے، اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ اللہ کا کم از کم مطالبہ ہے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اور ہم جانتے ہیں جس طرح کوئی بھی طالب علم کبھی بھی 40 نمبر کی تیاری نہیں کرتا، جس طرح کوئی کاروباری آدمی کبھی ایسا نہیں ہوگا اچھا میری منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی میں دکان بند کر کے گھر چلا جاؤں، کبھی نہیں جائے، بیٹھا رہے گا وہیں پر، وقت لگائے گا اپنا پورا، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہے گا. ایسی رب کائنات نے صرف اطاعت کی حد تک مطالبہ نہیں کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، بلکہ اس کو ایک درجہ اور آگے بڑھا کر اتباع کا بھی مطالبہ کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اتباع کیا ہے؟ صرف احکامات پہ پیروی نہ کرنا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال بھی رکھنا، حکم کا انتظار کیے بغیر ہی دیکھنا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، کس بات کو پسند کیا کس بات کو پسند نہیں کیا، اس عمل کی پیروی کرنا جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، خواہ اس کا حکم ہے یا نہیں، یہ اتباع. مثال کے طور پر اس حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو مثالیں قائم کی ہیں، آج کا جو ہمارا ریشنل قسم کا طبقہ ہے جو اب ماڈرن اسلام کی بات کر رہا ہے، یہاں مسلمان بھی، وہ کہیں گے صحابہ تو دیوانے تھے. اور میں اس کروں یقیناً دیوانے تھے اللہ کے حبیب کی پیروی میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کھانا دیا گیا، آپ نے کھانا تناول فرما لیا، اس میں سے کچی پیاز واپس آ گئی. انہوں نے فرمایا کہ آج کے بعد سے مجھے بھی کچی پیاز پسند نہیں، کوئی حکم نہیں آیا، کچی پیاز کھانا حرام نہیں ہے، اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمائی، مجھے بھی پسند نہیں، صحابی نے فرمایا. ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ آپ سالن میں سے کدو یا لوکی جسے کہتے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس دن سے مجھے بھی کدو یا لوکی وہ پسند ہو گئی. ایک صحابی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا گریبان کا بٹن لگا ہوا نہیں ہے، انہوں نے بس یہ عمل دیکھا، پوری زندگی گریبان میں بٹن نہیں لگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے نوٹ کیا کہ کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا سفر کے دوران. جب بھی حج یا عمرے کے سفر کے لیے جاتے تو وہ وہیں قیام کرتے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. کوئی حکم نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن نہیں، اتباع کا تقاضا پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا. اس معنی میں صحابہ کرام 24 گھنٹے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے،
مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں میلاد منانی چاہیے، میں کہتا ہوں بالکل منانی چاہیے، لیکن آرٹیفیشلی نہیں، کہ سال میں ایک مرتبہ یاد کر لیا بس، مئی کے مہینے میں مدرس ڈے آ رہا ہے، وہ مغربی تہذیب جس کو اب ماں باپ کا گھر میں رہنا پسند نہیں ہے، وہ ماں باپ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر لے جا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ یورپ کی ایک عورت کہتی ہے کہ میں بڑی خوش قسمت عورت ہوں، پوچھا گیا کیوں، میری بیٹی یا میرا بیٹا سال میں ایک مرتبہ کرسمس کے موقع میں مجھے گریٹنگز کا کارڈ بھیجتے ہیں، میں بڑی خوش قسمت ہوں۔ تو کیا اللہ کے رسول کا معاملہ بھی فقط اتنا ہے کہ سال کے کسی ایک دن کی چند ساعت میں ان کو یاد کر لیا جائے؟ اللہ اللہ خیر سے، وہاں میلاد کیا تھی؟ 24 گھنٹے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ورنہ مانیے گا، کوئی آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر دعوے یا نعرے لگانے کی ضرورت وہاں پڑنے کی تھی۔ 24 گھنٹے اتباع رسول ہو رہی ہے، ہر ہر آبرو پر، ہر ہر اشارے پر جانے قربان ہو رہی ہے، ہر ہر عمل کی پیروی ہو رہی ہے، یہ اتباع ہے، یہ اطاعت سے اوپر کے درجے کی شے ہے۔ لیکن اس کا مقام کیا ہے اللہ کی نگاہوں میں؟ اب سماعت فرمائیے، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے ان سے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا ہماری آج کی اصطلاح میں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے فٹ اسٹیپس کو فالو کرو، میرے نقش قدم پر آؤ، میری پسند ناپسند کا خیال رکھو، یہ شرط لازم اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت کے لیے یہ شرط لازم، یہ کرائیٹیریا ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے، اور یہ کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور بے شک اللہ بہت بخش دینے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہے، تیار ہے، بشر دے کے اس کے حبیب کی اتباع کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ نہیں، اتباع، یہ معیار ہے اللہ کی محبت، اور یہی اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث میں الفاظ، من احب سنتی فقط احبنی، جسے میری سنت، میرے عمل، میرے طریقے سے محبت کی، اسی نے مجھ سے محبت کی۔ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کیا ہے؟ اگر اتباع رسول ہے تو قابل قبول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اس وقت قابل قبول ہوگا جب آپ کی اتباع کی جا رہی ہے۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پیش نظر اللہ اور آخرت ہو، اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر یعنی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہو، اس کو اس اسوہ سے فائدہ ملے گا، اور جن کے پیش نظر یہ نہ ہو تو دعوے شاید ہوں گے لیکن اتباع پھر نہیں ہو سکے، پھر کامیابی نہیں مل سکے۔ دوسری بات ہم نے سمجھی، اللہ نے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اطاعت ہوگی احکامات کے معاملات، اطاعت اصلاً اللہ کا حق، لیکن عملاً ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اوپر اللہ کا مطالبہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے، ان کی پسند و ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ اگر ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح قرار پائے گا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح قرار پائے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے شب و روز قریب سے قریب تر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ، آج ہمارے نوجوان کو یہ تو معلوم ہے کہ مائیکل جیکسن کو کیا چیز پسند ہے کیا نا پسند، آج ان کو یہ تو معلوم ہے کہ بھارتی اداکاراؤں اور اداکاروں کی کیا پسندیدہ کام ہے، کیا پسندیدہ ان کی بکس، کیا ان کی ہابیز، بڑے بڑے میگزین چھپ رہے، نوجوان لڑکیاں ان کو ہیئر اسٹائل تو پسند ہے بھارتی اداکاراؤں، لیکن آج کی ہماری نسل کو اور مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ سیرت النبی کی کتاب ان کے پاس، سنتوں کی مبارک کتاب ہی ان کے پاس، جس سے معلوم ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کی سرہ بسر ہو رہے تھے۔ اللہ ہم اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ سے محبت اور اس کے حبیب سے محبت کا عملی طور پر ثبوت پیش کریں، اور شب و روز کے معاملات میں معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ میرے نبی نے شب و روز کس طرح بسر کیا، اور ان کی اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا سوال یہ کہ یہ سیرت النبی، ظاہری بات ہے جس ذات مبارکہ کے متعلق اللہ نے بیان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز، جس ذات مبارکہ کے متعلق قرآن نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کیا، تو قیامت آ جائے گی لیکن آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف بیان ہوتی رہے گی لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں، لیکن سب سے بڑا اہم سوال جو پھر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے جن محافل میں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اول تو عمل کی طرف توجہ کم دلائی جاتی ہے، اگر ہے بھی تو یہاں تک تو ہے کہ شب و روز کی مختلف سنتوں کی طرف توجہ دلا دی جاتی ہے، لیکن پھر وہی بات، خوب سے خوب تر کی تلاش، بہتر سے بہتر کی تلاش، نیور سیٹل فار دا لیس والی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین سنت کیا ہے، سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اتباع کے لیے بحیثیت امتی میرے لیے سب سے بڑا میدان کہاں ہے جہاں مجھے اتباع کرنی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو اس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک امپلائر ہے، ایک مالک ہے، ایک سیٹھ ہے، اس نے اپنے ایک ملازم کو، امپلائی کو 10 کام کرنے کو دیے، میاں یہ 10 تمہارے کام ہے، 1 سے لے کر 10 تک یہ کر کے آؤ۔ ایک ہفتے کے بعد وہ رپورٹ لاتا ہے اور رپورٹ بتاتی ہے کہ 6 کام تو اس نے بڑی محنت سے کیے، بڑی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اٹموسٹ اس نے اپنی ایفرٹس کو پٹ کیا، بہترین محنت کی، اور 6 کام کر کے لے کر آ گیا، باقی 4 کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ اب پہلا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے امپلائر کا؟ وہ 6% اس نے بہترین کیے ہوں وہ کوئی توجہ نہیں دلائیں گے، اس کو توجہ دلائے گی تو یہ بات کہ تم نے 4 کام تو کیے ہی نہیں۔ اور دوسری ممکنہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ 4 ہی اہم ترین کام ہو، یا ان 4 میں 1 یا 2 اہم ترین کام ہو جو سرے سے اس نے نہ کیے ہوں، تو کیا ایسا سیٹ، ایسا امپلائر اپنے اس ملازم سے، امپلائی سے راضی ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے؟ بعید نہیں یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور برا نہ مانیے گا، آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی حال میں مبتلا ہے کہ اعلیٰ ترین، سب سے بہترین، سب سے بڑی سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج وہ نگاہوں سے دور، اس کو سمجھنے کے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ وہ 23 برس کی سنت کیا تھی، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور اس کی تکمیل کے لیے کیا کچھ آپ نے کیا، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اسی عنوان کے تحت کہ غار حرا سے حجۃ الوداع، وہ مقصد کیا تھا؟ قرآن 3 دفعہ بیان کرتا ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33، سورہ الفتح کی آیت نمبر 28، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں آیت کا 80-85% حصہ ایک ہی الفاظ سے مشتمل، ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل ہدایت نامہ، یعنی قرآن عطا فرمانا، ودین الحق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی، عدل انصاف پر مبنی مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر، کل نظام زندگی پر غالب اور قائم اور نافذ کر کے دیکھیں۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ ایک نقطے کے فرق کے بغیر قرآن حکیم میں آئے ہیں، جس کو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے انگریزی کی اصطلاح میں، بزنس کی اصطلاح میں، کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہڈ کا مشن اسٹیٹمنٹ، آپ کی رسالت کا مقصد ہے، آپ کو بھیجا اس کام کے لیے گیا، قرآن اس لیے دیا گیا، یہ دین حق اس لیے دیا گیا کہ آپ کل سسٹم آف لائف پر، نظام زندگی پر اللہ کے اس دین حق کو قائم اور غالب اور نافذ کر کے دیکھا، یہ ہے آبجیکٹو، یہ ہے مقصد جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ 23 برس کی زندگی اگر سمجھنی ہے، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھنا ضروری ہے تو بآسانی سمجھ میں آ جائے کہ مکے میں مسائب کیوں آ رہے تھے، مدینے میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی معاہدے ہو رہے ہیں یہود کے ساتھ، کبھی ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، جانے جا رہی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت، آپ خود لہو لہان ہو رہے ہیں، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہے 23 برس کی جد و جہد کا کیپشن، اس مقصد میں آپ کی زندگی لگی ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سب سے بڑی سنت کیا ہے، جس کے دو پہلو ہم کر سکتے، تفصیل آگے چل کر آئے گی، جس کو خود قرآن نے بیان کیا۔ نمبر ایک، اللہ کے عطا کردہ پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور گویا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اس کو قرآن نے نمایاں کیا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، کہلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری کنوکشن اور یقین اور گہرائی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی۔ ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری اتباع کی، پیروی کی ہے، وہ بھی میرے اس کام میں میرے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی دین کی دعوت کے اس کام میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ پہلا بنیادی کام جو 23 برس تک جاری رہا، دعوت دین، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی اصل زندگی یاد رہے اور ان کی آخرت سنوارنے کی وہ کوشش کر سکے۔ دوسری بنیادی سب سے بڑی سنت جو 23 برس پر وہی دکھائی دے گی، وہ یہ کہ اللہ کے دین کی صرف دعوت نہیں دینی لوگوں کو، بلکہ اس کو غالب اور قائم کر کے انسانیت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، تاکہ اس دنیا میں بھی انسانیت کو امن، سکون، سلامتی، عدل، انصاف میسر آ سکے۔ یہ آپ سے کہلوایا گیا سورہ شورا آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھا۔ اور یہ عدل خود بخود قائم نہیں ہوتا، جن کے مفادات وابستہ ہوں ظالمانہ اور غیر منصفانہ نظام کے ساتھ، وہ کبھی نہیں چاہیں گے عدل کا نظام قائم ہو جائے۔ اس کے لیے جدوجہد 23 برس جاری رہی، میں عرض کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا میدان اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 23 برس پر پھیلا ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ اب جو بات ہم نے سمجھی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اطاعت بھی کرنی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی کرنی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، 24 گھنٹے کے شب و روز میں کرنی، ایک ایک مبارک سنت میں کرنی، لیکن سب سے بڑی سنت 23 برس کی سنت وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سنتیں تو بڑی جاں فشانی اور محنت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، لیکن سب سے بڑی سنت وہ نگاہوں سے اوجھل ہو۔ وہ کیا ہے؟ دعوت دین، اللہ کے بندوں کا اللہ کی طرف دعوت دینا، بلانا، اللہ سے جوڑنا، تاکہ وہ اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکے۔ اور اقامت دین کی جد و جہد، دین کو غالب کرنے، نافذ کرنے کی جد و جہد، تاکہ اس زمین پر انسانیت کو انصاف میسر آ سکے، یہ دنیا بھی ایک امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ یہ 23 برس کی مستقل سنت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف براہ راست چلتے ہیں، اسی 23 برس کی مستقل محنت کی وضاحت، اور موضوع ہے غار حرا سے حجت الوداع۔ ان دو پوائنٹس پر تو کچھ ہم وقت لیں گے، غار حرا اس کی کیا اہمیت، اور حجت الوداع اس کی کیا اہمیت، اور درمیان کے واقعات کو ہم خلاصے کے طور پر سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آمد کا نزول 40 برس کی عمر میں ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلی وحی غار حرا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ لیکن ہم اس اکثر یہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس وحی کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3-3.5 برس مستقل غار حرا جاتے رہے، اور محدثین اور سیرت نگاروں کا بیان یہی ہے کہ آپ تنہائی میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا تھا یہ غور و فکر؟ کس کام کے لیے؟ یہ تدبر کس کام کے لیے؟ یہ سوچ بچار اس کام کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کر کانسنٹریشن کے ساتھ غور و فکر، یہ کس کام کے لیے؟ اگر عرب کے حالات کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہو جو ان کی برائیوں کا پہلو ہے، خرافات کا پہلو ہے، ایک نقشہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اعتبارات سے بہت عمدہ صفات بھی عربوں کو اللہ نے دے رکھی، جس کا بیان آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک اعتبار سے وہ پہلو جو گمراہی کا تھا، تاریکی تک تھا، داتنے سواب اس معاشرے میں تھی، وہ جو مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، گھر اللہ کا ہے، پوجا پاٹھ بتوں کی ہو رہی ہے، حرم محترم ہے، حرم مکی ہے، لیکن خانہ کعبہ کا برہنہ طواف بھی ہو رہا ہے، اور وہ معاشرہ ہے کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن بھی کیا جا رہا ہے، وہ معاشرہ ہے جہاں یتیموں کے مال کو ہڑپ بھی کیا جا رہا ہے، وہ معاشرہ ہے جہاں زنا بھی عام ہے، اور وہ زنا کی حرکتیں جو آج یورپین سوسائٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جنس پرستی کو چھوڑ دیجئے گا، ہوموسیکچوالٹی کو چھوڑ دیجئے گا، اس کے علاوہ جو کچھ زنا ہے وہ اس معاشرے کے اندر بھی عام اور موجود ہے. سود کی لعنت اس معاشرے میں موجود تھی، ایک ظالمانہ نظام وہاں موجود تھا جس کے تحت 90-95% آبادی وہ غلاموں پر مشتمل تھی، اور جن کو جانوروں سے بھی کمتر سطح پر رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جہاں اور کئی بیماریاں اور برائیاں اور خرافات موجود تھی. ان حالات کو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو ایک سلیم الفطرت انسان، اور ہم یہ کہیں گے کہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے آپ پریشان تھے، یہ مسائل کیوں ہے، یہ ظلم، یہ بے انصافی کیوں ہے، یہ بے حیائی فحاشی کیوں معاشرے میں، اس کا حل کیا ہے؟ اس حل کی تلاش کے لیے، ان مسائل پر غور و فکر کے لیے تنہائی اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن ہی نمایاں کیا سورہ والضحا میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو ہدایت عطا فرما دی. آپ غور فکر کر رہے تھے، سلیم الفطرت تھے، عقل و شعور کی روشنی میں کر رہے تھے، لیکن ابھی الہی حل اس کا آنا، ڈیوائن سلوشن آنا وہ باقی تھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو ہدایت عطا فرما دی. اسی کو ایک اور انداز سے قرآن نمایاں کرتا ہے، سورہ الشورہ آیت نمبر 52-53 میں، ذرا نازک مقام ترجمے کے اعتبار سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں احکامات کی تفاصیل، ایمانیات کی تفاصیل نہیں تھی. تفاصیل کا درس محتاج ترجمے کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں. ما کنت تدری بل کتاب ول ایمان، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں نہیں تھی ایمان کی تفاصیل، احکامات کی تفاصیل. ولکن جعل اللہ نورا نہدی من نشاء من عبادنا، لیکن ہم اس نور کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا اب آپ ہیں جو لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے. یہ تلاش تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مسائل کے حل کے لیے، اور یہ الہی جواب تھا اللہ کی طرف سے، وہ نور ہدایت قرآن کی روشنی میں اللہ نے عطا فرمایا، اور غار حرا میں وحی کا نزول شروع ہوا. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، ترتیب کے اعتبار سے پہلی وحی جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا. خلق الانسان من علق، وہ اللہ کے جس نے لٹکی ہوئی شے سے، لیچ لائک سبسٹنس، وہ کہ جو نطفے کا ایک معمولی سا حصہ رحم مادر کی دیوار پر جا کے، یوٹرس کی وال پر جا کے لٹک جاتا ہے اور اپنی غذا وہاں سے حاصل کرتا ہے. یہ اس کی سائنٹیفک توجیہ ہو سکتی ہے، ترجمہ عام طور پر کیا گیا جمع ہوا خون، وہ بہتر ترجمہ نہیں ہے. علق لٹکی ہوئی شے، معلق لٹکی ہوئی شے. خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق فرمائی علق لٹکی ہوئی شے. اقرا وربک الاکرم، اے نبی پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ عطا فرمایا، وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پہلی وحی میں دو مرتبہ اقرا پڑھیے، ایک مرتبہ قلم سیکھے سکھانے کے لیے، اور اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو انسان نہیں جانتا. انسانیت کے مسائل کا حل کہاں ہے؟ الہی تعلیم کے اندر، ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے. اور کہیں بھی انقلاب برپا کرنا ہو تو سب سے پہلے علمی سطح پر، فکری سطح پر، نظری سطح پر انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہر انسان کا عمل اس کی فکر و سوچ کے تابع ہوتا ہے. کسی کے عمل کو تبدیل کرنا ہو تو اس کی سوچ و فکر کو تبدیل کرنا ہوگا. اس کے لیے نور ہدایت دیا جا رہا ہے. علمی سطح سے کام شروع ہوا ہے اور آگے انقلابی جد و جہد میں تبدیل بھی ہوا ہے. وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ پہلی وحی کا نزول ہو گیا. لیکن میں نے عرض کیا غار حرا کی اہمیت یوں سمجھیے، تنہائی اختیار کر کے علیحدگی میں جا کے غور و فکر معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے، اور اس کے لیے ڈیوائن گائیڈنس آنا شروع ہوئی ہے رب کائنات کی طرف. اس کے بعد تیسری وحی ہے سورہ المزمل، جس قرآن کا نزول شروع ہوا اسی سے جڑے رہنے کی تلقین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او قل منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے حبیب کھڑے ہو جائیے اب راتوں کو اور ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے. اس جد و جہد کے آغاز میں اس قرآن کے ساتھ لو لگانے اور جڑنے کی تلقین کی جا رہی ہے. راتوں کے قیام کی تلقین کی جا رہی ہے. ایک تنہائی غار حرا کی تھی، اب یہ تنہائی قیام اللیل. اس قرآن سے سہارا حاصل کیجیے، اس قرآن کے ذریعے اللہ سے مضبوطی حاصل کیجیے. سنن کے علی کا قول ثقیلہ آگے ذکر آ رہا ہے، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا ذکر چوتھی وحی میں آ گیا، سورہ المدثر میں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے. قم فانذر، خبردار کیجئے انسانیت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا بنیادی کام، انسانیت کو بول کرنا اللہ کے عذاب کے حوالے سے. یہی تمام رسولوں کا بنیادی کام تھا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر، گڈ نیوز سنانے والا بنا کر، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، جو قبول کرے ان کے لیے خوشخبریاں اللہ کی نعمت ہوتی. اور منذرین، خبردار کرنے والا بنا کر، وارن کرنے والا بنا کر، جو اللہ کی اطاعت قبول نہ کرے ان کے لیے اللہ کے عذاب کی وارننگز، دھمکیاں، ڈرا. یہ تمام رسولوں کا بنیادی کام، یہی بنیادی کام چوتھی وحی میں بتا دیا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر انذار کیجئے، خبردار کیجئے لوگوں کو. یہ دعوت دین کی طرف اشارہ ہو گیا. 23 برس پر پھیلی ہوئی سنت کا پہلا حصہ. اگلی آیت سورۃ المدثر آیت نمبر 3، وربک فکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے، اس کی کبریائی کو قائم کر کے دکھا. یہی تمام رسولوں کا بھی مشن بیان کیا گیا قرآن سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں الفاظ، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا، معجزات انہیں عطا کیے، کتابیں ان کو عطا فرمائی، میزان شریعت جس سے حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے، عدل میسر آتا ہے، میزان شریعت ان کو عطا فرمائی. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو. یہی تمام رسولوں کا مشن تھا. ہاں یہ ہم کہیں گے کہ ان تمام رسولوں کو وہ جماعت میسر نہیں آ سکی جو محمد کریم کو میسر آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کے ہاتھوں دین کا غلبہ نہ ہوا، وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. ہاں محمد کریم کو وہ جماعت میں سرائی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین بالفعل غالب ہوا، اس کی تفصیل آگے چل کر ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ تمام رسولوں کا مشن کہ اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے زمین پر. یہی اللہ کے حبیب کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ہی وحی میں, وربک فکبر, اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے, اپنے رب کا بول بالا کیجئے. غار حرا کے بعد ابتدائی ان چند وحی کی آیات میں آپ کی پوری زندگی کا مشن کھول کر واضح کر دیا گیا. دعوت دین سے بات شروع ہوگی اور اقامت دین, رب کی کبریائی, اس کی بڑائی کے نفاذ, اس کے دین کے غلبے تک یہ جد و جہد جائے گی. ابتدائی ایام میں ہی یہ پوری جو جد و جہد تھی اس کے لیے پورا ایک لائحہ عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح. اب آئیے مکی دور کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تین سال سن 1, 2, 3 نبوی فردن انفرادی طور پر پرسن ٹو پرسن ایک ایک کے پاس جا کر دین کی دعوت ان کے سامنے پیش. پہلے ہی دن کچھ لوگ ایمان لے آئے الحمدللہ, عورتوں میں سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, مردوں میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے ہی دن ایمان لے آئے. یہ ذاتی طور پر آپ کی دعوت, اور جو ایمان لا رہے ہیں اب وہ بھی اس کام میں آپ کے شریک ہو رہے ہیں, لیکن پہلے تین سال تنہا انفرادی طور پر اکیلے آپ دعوت دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب نوٹ کیجئے کہ اس جد و جہد کے دوران, اس 23 برس کی سب سے بڑی سنت کی ادائیگی کے دوران, کیا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو صادق کہا, الامین کہا, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی, اپنے فیصلے آپ سے کرائے, حجر اسود کو نصب کرنے جیسا بڑا اہم مسئلہ شدر کی کتابوں میں ہم نے پڑھا وہ آپ کے ذریعے سے حل کرایا انہوں نے. لیکن جب آپ دین کی دعوت لے کر ان کے سامنے گئے ہیں اور ایک کلمہ کہا, قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, ان الحکم الا للہ, 3 دفعہ قرآن کہتا ہے حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل, سروری سے با فقط ذات بے ہمتا کو ہے, حکم راہے کو ہی باقی بتانے حاصل. یہاں ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے, وہ کلمے کا مفہوم سمجھتے تھے, ابو جہل سمجھتا تھا کلمے کا مفہوم کہ الہ مان لینے کے معنی کیا ہے اللہ, اس لیے انہوں نے جانے دے دی ہیں اس کلمے کی مخالفت میں. آج ہم کلمہ لاکھ مرتبہ کسی کراچی کے بڑے چوراہے پر پڑھ لیں لوگ نظرانے دینا شروع کر دیں گے, ہمیں کلمے کا مفہوم معلوم نہیں. وہ جانتے تھے کلمہ قبول کریں یہ جھوٹے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا, انہی کی وجہ سے نظرانے ملتے ہیں, انہی کی وجہ سے ہماری حفاظت ہے پورے عرب کے اندر قریش کے قبیلے کی. وہ جانتے تھے اس کلمے کو, ہماری چوہدراہٹ ختم ہو جائے گی, ہماری سیادت ختم ہو جائے گی, ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی, ان مفادات پہ ضرب لگ رہی تھی اس توحید کے عملی تقاضوں کی, انہوں نے انکار کیا. اور کیا کہنا شروع کیا, انک لمجنون, تم تو دیوانے ہو گئے ہو, معاذ ساحر کا داد جادوگر ہو, بہت بڑے جھوٹے ہو, معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اساطیر الاولین محمد دوسری طرح لوگوں کی کہانیاں بیان کر رہے ہو ہمارے سامنے, معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, واصبر علی ما یقولون, اے نبی صبر کیجیے جو کچھ کہہ رہے ہیں, واصبر فانک باعیننا, نبی صبر کیجیے آپ ہماری نگاہوں کے سامنے, ادفع باللتی ہی احسن, برائی کے جواب بھلائی سے دیجیے. یہ اللہ کی تائید آ رہی ہے, تائید کس معنی میں, ہم آپ کے ساتھ, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اے حبیب یقینا مشکل کے ساتھ آسانی, بعد نہیں ساتھ, مشکل آئے گی پھر آسانی بھی آئے گی اللہ کی طرف سے. لیکن یہ ہیں پہلے تین ادوار جو انفرادی سطح پر دعوت بھی جاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت میں کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, مجنون, دیوانہ, ساحر, یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. چچا ابو لہب پڑوسی بھی ہے, جہاں جہاں آپ جاتے ہو کہتے ہیں تب اللہ کا محمد تو برباد ہو جائے, معاذ اللہ ثم معاذ, تو ایک خدا کو ماننے کی ہم سے بات کرتا ہے, کبھی پوچھتا اچھا محمد یہ بتاؤ اگر تمہارا کلمہ قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا, کہا تم ان مسلمانوں جیسے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہمارے, کہا تب لگا تباہی ہے تمہارے لیے, تب لہذا دین اس دین کے لیے تباہی ہے جس سے میں ان کے برابر ہو جاؤں. یہ ہے چچا, اس سے رہنے رشتہ بھی ہے. جہاں جہاں محمد کریم جاتے تھے پیچھے پیچھے بدبخت جاتا تھا, پتھر بھی برسائیں شخص. اسی کی بیوی سورہ الاحزاب میں ذکر ہم پڑھتے, وہ لالا کے کانٹے بچھاتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے تلے. کس کے ساتھ یہ سب کچھ بسر ہو رہا ہے جس کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. بعد از خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر, جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اسی ابو لہب کے گھر میں دو بیٹیاں تھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دونوں بیٹے سے طلاق دلوائی اس شخص. یہ پہلے تین برس کا حال. اور اللہ واصبر علی ما یقولون, اے نبی صبر کیجئے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر. فإنک بأعیننا, ہماری نگاہوں کے سامنے. بہاجرہم حجرا جمیلا, اے نبی خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کیجئے. اگلے تین برس بڑے بھاری, سنچار 5-6 نبوی, کیونکہ اللہ کا بھی حکم آ گیا. وانذر عشیرتک الاقربین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. اور اس سے بڑھ کر حکم آ گیا, فاستع بما تؤمر, اے نبی جو حکم دیا گیا اب ڈنگے کی چوٹ پر اس کو بیان کر دیجیے. اب یہ اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی, اب آپ مجموع میں بھی جا رہے ہیں, کوہ صفا پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور پکار رہے لوگوں کو, واسباہا واسباہا. یہ سماجے کا ایک انداز تھا کسی بڑے خطرے کے حوالے سے خبردار کرنے کے لیے. لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, دعوت پیش کر رہے ہیں, اور آپ کی دعوت بھی لوگوں نے قبول کرنا شروع کی. یہی وہ دور ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, انہی دونوں کے صاحبزاد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ, ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے. یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے, ابو جہل ان پر ظلم کرتا تھا, اور آپ دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں تم صبر کرو, تمہارے لیے جنت کا وعدہ اللہ کی طرف سے. کیونکہ اس 13 برس میں کوئی جوابی کاروائی کرنے کا کی اجازت نہیں تھی. اس برس میں, ان 13 برسوں میں حکم کیا تھا؟ سورہ نساء آیت نمبر 77 میں اس کے الفاظ آئے, کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اس دور. یہ بڑے شدائد کے ادوار, سنچار 5-6 نبوی. یہی وہ دور ہے جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم ہوتا ہے. اتنا لہو لہان کیا جاتا تھا کہ خون کی الٹیاں آنا ان کو شروع ہو جایا کرتی تھی. ان کو تپی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے عرب کے صحرا, اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ان کا مالک کہہ رہا ہے کہ چھوڑو اس واحد معبود کو. اور ان کی زبان پر ہے احد 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 احد, ایک اکیلا تنہا, کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. میرے لیے ان واقعات کو بیان کرنا بہت آسان ہے, اور ہم سب کے لیے سن لینا بھی بہت آسان ہے, لیکن انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ذرا اس کا اندازہ کیجیے. خباب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا. یہ تو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جا کے بات کھلی کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. دہتے ہوئے انگارے اور بدن پر ایک کپڑا بھی موجود, ان کی چربی پگلی ہے, اس سے جا کے انگارے بجھے, لیکن پورے بدن پر نشان نشان انگاروں کے جلنے کی وجہ سے. یہی دور ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں چھوڑ دیا کرتا تھا کہ دھوئے کے گھٹنے سے ہی اس کی ہلاکت ہو جائے. یہی وہ دور ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, شہزادے اس زمانے کے, 200 درہم کا ایک جوڑا جن کا اس زمانے میں آتا تھا. یہ جب ایمان قبول کیا ہے, اس دعوت حق کو قبول کر کے محمد کریم کے مشن میں شریک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو گھر والوں نے برہنہ کر کے نکال دیا ہے, ایک لباس ان کے جسم پر موجود. اور یہی دور ہے جب پہلی شہادت ہوئی ہے خاتون کی, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, جن کی شرمگاہ میں ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کے ان کو شہید کی, اور اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ. یہی وہ دور ہے کہ جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے, انہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر. اور روایات میں یہ واقعہ بھی ان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دو ہاتھوں کو دو اونٹوں سے باندھا گیا ہے, اور ان کے دو پیروں کو دو اونٹوں سے باندھا گیا, اور چاروں اونٹوں کو دوڑایا گیا تو ان کی لاش کے طرف سے اڑ گئی. انہیں دونوں کے بیٹے ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ, نوجوان تھے,
ان کو رسیوں سے باندھ باندھ کر سزائیں دی جاتی تھی اور کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تھا. یہ تین سال سن 4-5-6 نبوی، یہی وہ دور ہے جس میں سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کی بھی اجازت دے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شدائد اس قدر شدید، مصائب اس قدر شدید، یہ سب کچھ برداشت ہو رہا ہے سن 6 نبوی. اس کے بعد کے تین دور اور سختی کا دور، سن 7، سن 8، سن 9 نبوی. بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، اللہ کے رسول کا خاندان، خواہ مسلمان کوئی اس میں تھے خواہ کافر تھے، سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا فیصلہ کر لیا. ابو طالب بھی موجود تھے، اور یہی وہ موقع تھا کہ مشرکین مکہ نے اس خاندان کی بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، اور ایک قرارداد منظور کر کے کعبے پہ لٹکا دی گئی. کوئی بنی ہاشم بنی عبد المطلب سے معاہدہ نہیں کرے گا، کوئی اسے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی اسے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. اور ایک گھاٹی جو شعبہ ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اس میں 3 برس تک مقید رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بھی. پتے کھا کھا کے گزارا ہوا ہے، چمڑا کھا کھا کے گزارا ہوا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں، اندھیرا تھا، میرے پیر میں نہ جانے کیا کچھ آیا، میں شدید بھوک کی کیفیت سے گزرا تھا، میں نے کھا لیا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا شے کھائی. اگر کہیں باہر سے قافلے آتے، کوئی تجارت کا سامان، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس ہوتا، یہ حضرات لینا بھی چاہتے تو مکے والے مہنگے داموں خرید لیتے تھے تاکہ ان کو کچھ میسر نہ آسے. 3 برس تک یہ قید برداشت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 برس کا مطلب کیا ہوا؟ 23 برس کی کل نبوی زندگی میں سے 3 برس یہ ہو گئے. 14-15% ٹائم ہو گیا کہ نہیں؟ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ 23 برس کی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 10 نبوی کا دور آتا ہے، یہ قید کا دور بھی ختم ہوتا ہے. کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ مشرکین میں آپس میں پھوٹ ہو گئی، یہ جیسے بھی ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، ان سے روابط ہیں ہمارے، ان کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پھوٹ ان میں پیدا ہو گئی. اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کیڑے اللہ نے مسلط کیے اس کاغذ پر جس پہ قرارداد لکھی ہوئی تھی، یا یہ معاہدہ ان لوگوں کا آپس کا لکھا ہوا تھا، وہ کیڑے اس پورے کاغذ کو کھا گئے سوائے بسم اللہ کا اللہم، یہ الفاظ اس میں باقی رہے. یہ قید کا دور بھی ختم ہوا. لیکن اس سے بڑا شدید صدمے کا دور آیا سن 10 نبوی میں. ابو طالب ایمان نہ لائے، لیکن جب تک زندہ رہے پہاڑ بن کر کھڑے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی، اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال قرار دیا گیا. اور اب مکے والوں سے مایوس ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب بھی چلے گئے، تو اب وہ مشرکین مکہ کے تیور اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آنا شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا. وہ بڑا شہر تھا، اور آپ کو امید تھی کہ یہاں نہیں تو وہاں شاید کو میری بات قبول کر لے سردار خاص طور پر، تو اسلام کو بھی تقویت ملے، ان کی بھی آخرت سنور جائے. آپ وہاں گئے، 9 یا 10 دن آپ وہاں مقیم رہے، لیکن وہ کچھ ان بدبختوں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو مکے والوں نے 10 برس تک نہیں کیا ہوگا. ایک بدبخت بولا، میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو یتیم ملا ہے اپنے پیغام کے انتخاب کے لیے. تیسرے کہا، میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اگر تم سچے ہو تو تمہارے جھٹلانے سے مجھ پر عذاب آ سکتا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ. لیکن یہ زبانی لان تان پر ان لوگوں نے اکتفا نہیں کیا. پھر اوباش لڑکوں کے حوالے، بدماش قسم کے لڑکوں کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، اور زمین و آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. ٹخنوں کا نشانہ لے لے کے پتھر برسائے گئے کہ نالین یعنی جوتے مبارک خون سے بھرے، اور آپ گرتے ہیں اور دو بدبخت پھر آپ کو کھڑا کرتے ہیں، پھر پتھر برسائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر بھی بس نہیں کیا، وہ پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان واقعات کا بیان کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے سن لینا بہت آسان ہے، لیکن کوئی نسبت ہمیں اس زندگی سے ہے جو اللہ کے رسول نے بسر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو سیرت کا عملی تقاضا ہے کہ نہیں؟ کوئی اس سے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اس کی دعا, اس کی تمنا, اس کے لیے محنت, اس کے لیے آگے بڑھنا, یہ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بے ہوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت زید اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, بمشکل وہاں سے نکلے ہیں, کسی باغ میں جا کے پناہ لیے ہیں, اور وہ اللہ کو پکارا ہے. عربی کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, ترجمے اور ترجمے کی ترجمانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تو کس کے حوالے مجھے کرتا ہے, شکوا بھی ہے, لیکن اللہ کا تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ میں اپنی کمزوری تیرے ہی سامنے پیش کرتا ہوں, اپنی بے بسی اس کا اظہار تیرے ہی سامنے کرتا ہوں, لیکن اللہ کا تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کا کوئی شکوا کوئی شکایت. فرشتہ آ جاتے ہیں, جبرائیل آ گئے ملک الجبال کو لے کے, جو پہاڑوں پر فرشتہ مقرر کیا گیا تھا. اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ اس پورے بستی کو جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے. وہ رحمت للعالمین تھے, کہا نہیں, فإنہم لا یعلمون, تمہیں نہیں معلوم, یہ میری قوم جانتی نہیں. اور وہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم جانتے ہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ, یہ کہاں سے تھے؟ ثقیف, ثقفی کہلاتے تھے, ثقیف کے قبیلے سے, اور وہ قبیلہ طائف کے اندر بھی تھا. اور بعد میں نبوت اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی تھی. یہ نبی رحمت ہے, یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. طائف سے واپس آئے اور بے بسی کی کیفیت, اور قسم پرسی کی کیفیت, ایک مشرک کو پکارا ہے, بلایا ہے, مطعم بن عدی جس کا نام, مجھے اپنی پناہ میں لے لو. کیوں؟ ابو طالب بھی چلے گئے, میں مکہ چھوڑ کے بھی چلا گیا, اب یہ مجھے زندہ رہنے نہیں دیں گے. اسے کہا آپ آ جائیے, میں حفاظت کروں گا. نہیں کہا, تم خود آؤ. وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آیا ہتھیار سجا کر, اور ایک مشرک اور اس کے مشرک بیٹوں کی پناہ میں ہوتے ہوئے محمد مکے میں داخل ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیفیت گزری ہے, یہ سندس نبوی ہے. اس کے بعد ایک ضمنی نقطہ عرض کروں گا, لیکن بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اکثر روایات کے مطابق سندس نبوی میں ہی معراج کا واقعہ ہوا ہے, اور النبی الخاتم پہ ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے, بہت پیاری کتاب ہے, علامہ مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ, بہت پیارا نقطہ لکھا ہے. 10 برس تک اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر رکھا تھا مشرکین کے, جس طرح چاہو ٹھوک بجا بجا کر دیکھ لو ہمارے رسول کو, جس طرح چاہو آزما کر دیکھ لو, یہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہی سندس نبوی ہے جس سے سورۃ الکافرون بھی آئی ہے اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق. قل یا ایھا الکافرون, اے کافر کھال کھول کے سن لو, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہ بات دہرائی گئی آگے اور آخر میں, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. کیونکہ انہوں نے پیشکشیں کرنا شروع کر دی تھی درمیانی ادوار میں. بادشاہ چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بادشاہ دیے دیتے ہیں, کسی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کا ارادت کرائے دیتے ہیں, مال و اسباب چاہیے تو ڈھیروں لگا دیں گے آپ کے سامنے لا کر, اور معاذ اللہ اگر آسیب آ گیا تو اس کا علاج بھی کرائے دیتے ہیں. یہ پیشکشیں بھی ہوئی, اور وہ کیا چاہتے تھے؟ قرآن نے کہا سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں, ودو لو تدہنو فیدہنون, اے نبی یہ تو چاہتے کہ آپ ذرا نرمی برتیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں. کہا محمد چلو ایسا کیے لیتے, دس نبوی کی بات ہے, ایسا کیے لیتے ہیں, ایک سال تو ہمارے معبودوں کو مان لو, ایک سال ہم تمہارے معبود کو مان لیں. نو کمپرومائز, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 10 برس تک اللہ نے اپنے حبیب کو گویا ان کے حوالے کر رکھا, جو کرنا چاہو کر کے دیکھ لو, کہیں لغزش نہیں پاؤں گے, کہیں کمپرومائزنگ انداز نہیں پاؤں گے, کہیں ان کی استقامت میں لچک نہیں آئے, کہیں ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمین والے یہ کر رہے تھے اور آسمان والے نے فیصلہ کیا اپنے حبیب کو عروج عطا فرمانے کا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا, پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی جو رات کے قلیل سے حصے میں لے گیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے
مسجد اقصا تک. اور مزید کہ سورہ نجم کی آیات میں آتا ہے وہ عروج اللہ نے عطا فرمایا, اتنا عروج اتنا عروج اتنا عروج کہ جبرائیل ایک مقام پر کہہ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں گیا تو میرے بھی پر جل جائے. یہ گویا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا اور اظہار ہو گیا اللہ کی طرف سے کیا بازی پلٹے. چنانچہ سن 11 نبوی میں 6 افراد آئے مدینے سے ایمان قبول کر لیتے. اب کھڑکی کھلنا شروع ہو رہی ہے مدینے کی جانب سے. سن 12 نبوی میں 12 افراد ایمان لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. کہا کہ کوئی ہمارے لیے تربیت کرنے والا بھی مقرر فرما دیجئے, کوئی قاری ہو کو قرآن پڑھانے والا ہو. وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے برہنہ نکالے گئے تھے, اللہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا ایک سال میں. اگلے ہی سال 13 نبوی 75 افراد مدینے سے آ رہے ہیں یہاں مکے میں اور ایمان قبول کر رہے ہیں. 72 افراد اس میں مرد تھے اور 3 خواتین تھیں. بیعت عقبہ ثانی بھی ہوئی, سن 12 میں بھی ایک بیعت ہوئی, سن 13 میں بھی ایک بیعت ہوئی. اسی کے الفاظ ہیں جو الحمدللہ ہم نے تنظیم اسلامی میں بھی اختیار کر رکھے ہیں. اس کا نظم بھی پورا اس بیعت کی بنیاد پر ہے جو جماعت سازی کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا. تو یہ 11 نبوی میں 6 افراد, 12 نبوی میں 12 افراد, 13 نبوی میں 75 افراد ایمان لے آئے, مدینے سے آ گئے. گویا اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ مدینے کی کھڑکی کھول دی جائے, ہجرت کی بھی اجازت آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو روانہ فرمایا اور جب اذن آ گئے اللہ کی طرف سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے. اور ہمیں معلوم ہے یہ وہ رات تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا, لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. غار طور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور آپ مدینے میں تشریف لا رہے ہیں. مکے والے پتھر برسا رہے تھے, طائف والے پتھر برسا رہے تھے, وہ مخالفتیں کر رہے ہیں اور مدینے والے پڑھ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. یہ ان کلمات کے ساتھ مدینے والوں نے استقبال کیا ہے. پہلے آپ قبا میں بھی قیام پذیر رہے, پھر مسجد نبوی جس مقام پر ہے وہاں تشریف لائے ہیں اور مدینے میں آتے ہی 3 بنیادی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انجام دی. دیکھیے آپ ذہن اس طرف متوجہ رکھیے گا کہ اس سیرت کا سارا بیان ہم کس نقطہ نظر سے سمجھ رہے ہیں, کیا مقصد دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے کیا کچھ آپ نے کیا ہے. ہم اس کے چند پہلوؤں کو خلاصے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ بات ہمارے سامنے واضح ہو سکے. یہی سیرت النبی کا اصل پیغام اور عملی پیغام. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, 3 بنیادی کام آپ نے سر انجام دی. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کا فیصلہ کیا, جو کہ آج کل کی مسجد کی طرح صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ ایک مرکز تھا مسلمانوں کا, جس کے لیے امریکہ یورپ ایک اصطلاح اچھی ہے, اسلامک سینٹر, مسلمانوں کا ایک سینٹر جہاں نماز بھی ہو رہی ہے, جہاں تربیت بھی ہو رہی ہے, جہاں آگے کے ادوار میں قتال کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, جہاں فیصلے بھی ہو رہے ہیں, جہاں باہر سے آگے وفود بھی بیٹھ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں جن سے ڈائلاگز ہو رہے ہیں دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, ان کے مذہب اور ہمارے دین کے حوالے سے. ایک کمپلیٹ سینٹر, ایک مکمل مرکز مسجد نبوی کو بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا بنیادی کام جس کی مثال تاریخ کبھی پیش نہ کر سکی ہے نہ کر سکے, مواخات کا رشتہ. وہ کیا؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے 125 کے لگ بھگ, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں, پیروں میں ممکن ہے جوتیاں بھی نہ ہوں, ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور زمین و آسمان نے کیا دیکھا؟ ایک انصاری کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا گھر ہے, آدھا تمہارا آدھا میرا, بات ختم. ایک کہتے ہیں یہ میرا کھیت ہے, اس کی آدھی فصل تمہاری آدھی میری, آؤ چلو یہ میری دکان ہے, اس کی آدھی آمدنی تمہاری آدھی میری. اور حد تو یہ تھی, ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے. ایک انصاری نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں, جس کو پسند کرتے ہو بتا دو میں طلاق دے کے تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہ نمونہ, یہ اجتماعیت قائم ہوئی ہے. تب جا کے وہ دین کے غلبے کی جد و جہد ہوئی. برا نہ مانیے گا, ہم بھی شاید دعویٰ کر رہے ہوں اور نعرے بازی کر رہے ہوں
لیکن جب تک ہمارے اندر بھی یہ اسپرٹ پیدا نہ ہو, یہ ایمان کی بنیاد پر میرا بھائی, اور یہ ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میرا بھائی نہیں ہو سکتا. بہت محتاط لفظ استعمال کیا میں نے, ورنہ بدر میں ایک طرف ابوبکر صدیق تھے, دوسری طرف عبد الرحمن تھے رضی اللہ تعالی عنہما, لیکن بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا. بعد میں کہا ابا جان آپ کئی مرتبہ میرے سامنے آئے, میں نے تلوار نہیں اٹھائی آپ پر. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر تو میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تیری گردن اڑا دیتا. یہ ڈیڈیکیشن دین کے ساتھ, یہ ایمان کا رشتہ, یہ ایمان کی بنیاد پر ایک اجتماعیت کی تعمیر. جب تک یہ نہ ہو دین کا کام نہیں ہو سکتا. اسی جگہ بھی قتال بعد میں آ رہا ہے, 13 برس کوئی تلوار نہیں چلی, یہ ایمان کی محنت ہو رہی, جماعت تیار ہو رہی, اس کو پکایا جا رہا ہے, اس کو مشکلات سے گزارا جا رہا ہے, صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے, اور یہاں کے اس کا ایک اور ہی نظارہ ہے. یہ مواقعات پر رشتہ اللہ کے رسول نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 3, یہودیوں کے 3 قبائل وہاں پر آباد تھے, بنو قریدہ, بنو قینقہ, بنو نذیر. ان سے آپ نے کچھ معاہدے کیے. بنیادی معاہدہ اس بات کا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا مل کر اس کا دفاع کریں گے, جوائنٹ ڈیفنس کا معاہدہ. بعض لوگ آج کل جو ہم نے افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی, اس غداری کے لیے اس میثاق مدینہ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گویا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس طرح فقیحان حرم بے توفیق. ان ظالموں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشن, جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے بیس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ معاہدے کیے ہیں آپ, لیکن مسلمانوں کو مروانے کے لیے تو یہ معاہدے نہیں کیے تھے, ان کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تو معاہدے نہیں کیے تھے. اور جب انہوں نے خلاف ورزی کی ان معاہدوں کی تو بدر کے بعد بنو قینقہ سن 2 ہجری, سن 4 ہجری میں بنو نذیر, اور سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ, ان کا معاملہ چکایا گیا ہے, شدید طریقے پر ان کے خلاف ایکشنز لیے گئے ہیں. تو یہ جس قسم کے معاہدوں کا افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہم نے غداری کی حوالہ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ. بہرحال یہ 3 کام کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ, اور اسی دوران بلکہ ہجرت کے سفر کے دوران اکثر مفسرین کی رائے ہے اللہ کی طرف سے ایک اجازت آ گئی, سورہ الحج آیت نمبر 39, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم, وہ لوگ کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا اب ان کو اجازت دے دی گئی قتال کرنے کی, جنگ کرنے کی, لڑنے کی. مکے کے 13 برس ہاتھوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا, اس کے مقاصد تھے, ابھی تربیت ہونی باقی, ابھی جماعت چھوٹی ہے, کرش نہ کر دیے جاؤ, لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنی ہے, لوگ بھی سوچیں یہ بلال پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, اس نے کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ, یہ خباب پر ظلم کیوں ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عثمان پر ظلم کیوں ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مصعب کیوں نکال دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 3 برس سے قید کیوں کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم. کیوں عام لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کرنا مقصود تھی. 13 برس کوئی قتال نہیں, ہجرت کے دوران اذن قتال آ گیا, قتال کی اجازت دے دی. اس قتال کے مقاصد کیا ہے وہ بعد میں نمایاں کیے گئے, لیکن قرآن واضح کرتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 93 اور سورہ انفال آیت نمبر 39, اس کا حاصل یہ سورہ انفال کے الفاظ میں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, اور قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنے کے ایک معنی آزمائش کے بھی ہیں, لیکن قتال کے مرحلے میں فتنے کے معنی کیا ہیں؟ وہ حالات جن میں ایک ظالمانہ نظام کے جبر کی وجہ سے ایک غیر مسلم کے لیے اسلام قبول کرنا اور ایک مسلم کے لیے اللہ کی کامل اطاعت کرنا ممکن نہ ہو, یہ فتنے کے حالات. تو فرمایا وقاتلوہم, قتال کرو ان کے خلاف, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے, ویکون الدین کلہ للہ, اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے, سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے, تاکہ حالات کا جبر نہ رہے, جو آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے دین قبول کرنا چاہے قبول کر سکے, اور جو اللہ کی کامل اطاعت کرنا چاہے وہ کامل اطاعت کر سکے. یہ قتال کے مقاصد بھی بیان کیے گئے, آگے چل یہ اجازت بھی آ گئی, یہ تین بنیادی کام کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہموں کا اہتمام فرمایا, چھاپہ مار کاروائیاں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, جن میں سے 4 میں آپ نے خود شرکت کی. ایسی مہموں کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور 4 میں صحابہ اکرام کو بھیجا اور ایک صحابی کو امیر بنا دیا, اس کو سریہ کہا جاتا ہے, جس کی جمع سرایا. یہ 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے. ان کے مقاصد کیا تھے؟ اب قریش کو بتا دیا جائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, اب ہم کمزور نہیں, ٹھکانہ بھی ہے, جماعت بھی ہے, اجازت بھی ہے اللہ کی, یہ جو تمہاری تجارت چل رہی مکے میں کچھ اگتا تو نہیں, یہ تو تمہاری اکنامک لائف لائن ہے, یمن شام کی تجارتی روٹس ہیں تمہارے, اس کو بلاک کر دے. اب نہیں رکیں گے ہم. یہی سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں ایگریسو جنگ ہے, یہ ایگریسو قتال ہے. یہ جو معذرت خانہ رویہ ہمارے بعض مصنفین نے اختیار کیا اپنی کتابوں میں, یا آج ہمارے یہاں دانشور حضرات کہتے ہیں مجھے ڈیفینسو جہاد ہے ہمارے دین, یہ کون سا ڈیفینسو جہاد ہے؟ ایگریسو قتال. اللہ کے رسول نے خود مہمیں روانہ فرمائی, خود ایکشن لینے کے لیے آپ نے کوشش کی. کیوں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کمزور ہوں, طاقت ان کے پاس نہ ہو, تو یک طرفہ طور پر کاروائی کرے, یک طرفہ طور پر جانے دیں اور برائی کو زبان سے روکنے کی مٹانے کی کوشش کریں. یہی صحیح مسلم کی روایت میں تفصیل ہے, جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے, اس کی استطاعت نہ ہو زبان سے روکے منع کرے, اس کی بھی استطاعت نہ ہو دل میں برا جانے. لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جب طاقت نہیں تھی اسی خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کی ہیں جہاں 360 بتوں کی پوجا پاٹھ کی جاتی تھی, طاقت نہیں تھی. اب طاقت ہے, طاقت ہو اور مومن بیٹھا رہ جائے وہ مومن نہیں ہو. اٹھو, نکلو اللہ کے راستے میں, یہ ایگریسو قتال ہے. اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی واضح تعلیمات اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انکار کرتا ہے. 8 مہمیں روانہ فرمائی, ان کو یہ میسج دینے کے لیے اب ہم رکیں گے نہیں, اب ہم دبیں گے نہیں. اور 8ویں مہم میں ایک مشرک مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں. کچھ یہ اور کچھ اور ایک وجہ بنی سن 2 ہجری میں قتال غزوہ بدر. اس کا کچھ مختصر پس منظر یہ ہے کہ قافلہ ابو سفیان لے کر گئے. ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, وہ تجارتی قافلہ تھا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا, آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا, صحابہ کو لے کر نکلے. اب یہ تھا کہ تجارتی قافلہ, اس کے ساتھ کوئی جنگ کی صورت تو پیش نہیں آئے گی, بغیر تیاری کے نکل گئے. لیکن وہ قافلہ نکل گیا, پہنچ نہیں سکے, واپس آ رہا تھا. اس قافلے کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے, انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی کہ ہمارا راستہ بلاک کیا جا رہا ہے. مکے والے تقریباً 1000 کا لشکر لے کر آ گئے, پوری تیاری کے ساتھ, تلواریں, گھوڑے, نیزے, سب کچھ. واپسی میں بھی وہ قافلہ نکل گیا, ابو سفیان نے کہلوا دیا ہم بچ گئے تم واپس چلے جاؤ. ابو جہل اکڑ گیا اور اس کی مت ماری گئی تھی کہ وہ اکڑ جاتا, تانیہ مقابلہ کریں گے, مٹائیں گے ان کو. اور اللہ کا بھی ارادہ یہی تھا, سورہ الانفال میں اس کی تفصیل آتی ہے. اللہ چاہتا تھا یقول حق ویبطل الباطل, اللہ چاہتا تھا حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے. چنانچہ ٹکراؤ کرایا گیا. لیکن یہ 313 تقریباً نہتے یہ جنگی غرض سے نکلے ہی نہیں تھے. اللہ کے رسول نے مشاورت بھی کی, صحابہ نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا, انصار نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا. آپ کا بھی حوصلہ بلند ہوا اور آپ میدان میں آئے اور ادھر 1000 کا لشکر آ گیا. ادھر 313 نہتے تقریباً. اللہ کے رسول نے جو صف بندی کرنا تھی وہ صف بندی کی اور اس یقین کے ساتھ دعا کی اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہیں کی اپنے مٹھی بھر مسلمان بندوں کی, کل کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں. اب یقین دیکھیں نا ذرا. اور اے اللہ تو نہیں چاہتا تو اپنی عبادت نہ کروا, یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے. دیکھیے دعا کب ہو رہی ہے, آج ہم چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے کام ہو جائے. دعا کب ہوئی, صفے بنا دی, بتا دیا فلاں یہاں قتل ہوگا, فلاں یہاں قتل ہوگا, فلاں یہاں قتل ہوگا. ساری صف بندی کے بعد اب اللہ کے حضور جھکیں اور ابو بکر صدیق کو آ کے روکنا پڑا, اللہ کے رسول کتنا مانگیں گے, کتنا مانگیں گے, کتنا مانگیں گے. بہرحال یہ پہلا دن یا قتال کا باقاعدہ آغاز تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، 14 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے جام شہادت بھی نوش کیا، اور 70 مشرکین مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، ابو جہل بھی اس میں مارا گیا، اور مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ یہ وہ جو تحریک اب تک پیسیف ریزسٹنس میں تھی، جس کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اب اس کو اذن قتال بھی ملا، اور قتال کا مرحلہ بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے حب قرار کیا، اور بدر کو یوم الفرقان بھی اللہ نے قرار دیا۔ 37 ہجری بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر آئے مشرکین۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے، صحابہ میں سے وہ جوشیلے نوجوان صحابہ خاص طور پر جن کو شہادت کا موقع نہیں مل سکا تھا بدر میں، کہانی باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، آپ نے ان کی رائے کو اہمیت دی اور آپ نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا اس کی رائے بھی یہ تھی مدینے میں رہا جائے، لیکن اس کی رائے کے برعکس ہوا، وہ نکلا تو صحیح، راستے میں 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہوا، کیوں؟ تاکہ اب نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہو۔ 1200 چلے اور سامنے 3000 کا لشکر، ابتدا مسلمان غالب آئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، بلکہ پہلے ہی کہہ لیجئے مارکے سے، ایک درہ تھا جہاں سے امکان تھا کہ یہ مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کی پشت سے، تو آپ نے اس درے پر 50 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو مقرر فرمایا، اور کہا کہ ہمارے تکے بوڑی کر دیے جائیں، یعنی ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اس درے کو مت چھوڑو۔ اتحاد مسلمان غالب رہے، ان صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہو گیا، ان کے مقامی امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، روکتے رہے، بات نہیں مانی گئی، 35 افراد نے درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ چیز دیکھی، پیچھے سے وہ لشکر لے کر آئے، ان 15 کو شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اب مسلمان کے 70 افراد، 70 صحابہ کرام، انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ اس کے بھی مقاصد تھے، قرآن سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، رکوع نمبر 13 سے 18، اللہ کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ دینا چاہتا تھا، اللہ آئندہ کے سخت مرائی کے لیے تیار کرانا چاہتا تھا، اللہ کھڑے کھوٹے کی تمیز کرنا چاہتا تھا، تربیت میں کچھ کمی رہ گئی اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، یہ سارے مقاصد اس میں تھے، لیکن 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ انہیں میں وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے جو تھے، جن کی دعوت سے ایک سال میں 75 افراد ایمان لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ وہ نوجوان تھا جس کا 200 درہم کا ایک لباس آتا تھا، اور آج اس کے دفنانے کے لیے کفن بھی پورا موجود نہیں، کہا کہ اس کے پیروں پر گھاس کو ڈال دو اور اس کے چہرے کو چھپا دو چادر سے اور دفن کر دو۔ انہی لاشوں میں امیر حمزہ کا بھی لاشا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ واسد رسول، اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر، سید الشہداء ان کو کہا گیا، شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی لاش کا مثلا یعنی بے حرمتی کی گئی اور اس میں سے کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اور وہ لاش آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ واپس آئے تھے تو عورتیں بین کر رہی تھیں، رو رہی تھیں اپنے اپنے شہداء پر، رونے کی ممانعت ابھی نہیں آئی تھی، وہ بات کی ادوار کی احادیث میں ذکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول دکھے دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہائے حمزہ پر کوئی رونے والی بھی موجود نہیں، مکے سے آئے تھے، اور خود اللہ کے حبیب کا حال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھگدڑ مچی ہے تو کچھ مشرکین کو آپ پر حملہ کرنے کا موقع ملایا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک میں خوج ہیلمٹ کہیے تلوار سے بچاؤ کے لیے اس کی کلپس کڑیاں داخل ہوئی، اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے تو خون کا فوارہ چہرے مبارک سے جاری ہوا، اور جس میں اتھر لہو لہان ہوا، اور آپ بے ہوش ہو کر گرے، اور آپ کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، کیا اسوہ سامنے آ رہا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہلوایا گیا آپ سورہ نام آیت 261، اے نبی فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان ہوں, اسی لیے نمازی. 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بازی پلٹی ہے اور مشرکین فرار ہوئے ہیں. سن 5 ہجری ایک اور مارکہ جس کو ہم غزوہ احزاب کے نام سے جانتے ہیں, جب پورا عرب امڑ آیا ہے مدینے کی اس چھوٹی سی بستی اسلامی ریاست کو برباد کرنے کے, مٹانے کے. 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور ادھر اندر سے منافق یہود بھی تھے جن کی طرف سے خدشہ تھا عہد شکنی کا, وعدہ خلافی کا. منافقین بھی تھے جو اپنی دغا بازی کا ثبوت پیش کر چکے تھے احد کے میدان. قرآن کا بیان ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, شدید طریقے پر مسلمانوں کو ہلا دیا گیا. 10,000 کا لشکر, یہی وہ موقع ہے کہ جب مدینے کے دفاع کا بھی فیصلہ ہوا اور خندق کھودی گئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے. صحابہ کرام سردی بھی برداشت کر رہے ہیں, شدید دور تھا سردی کا, فاقے بھی برداشت کر رہے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ قمیض ہٹا کے دکھاتے ہیں, میں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ میرا پیٹ دبا رہے, مجھے بھوک محسوس نہ ہو. اللہ کے رسول نے اپنا قمیض ہٹایا, کہا دیکھو میں نے دو پتھر باندھ رکھے, گویا میں تم سے پیچھے نہیں ہوں. ہمارے لیڈرز یا تو پاکستان سے باہر یا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہے اور کارکن روڈوں پر جو ہے وہ قربانیاں پیش کرے, یا اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہے. صحابہ خدا جلا رہے ہیں خندق کھودنے کے لیے, ایک ایسی چٹان آ گئی جس کو صحابہ توڑ نہ سکے. اللہ کے رسول نے کدال لیا, پہلا کدال مارا, کدال لگایا پاش پاش, دوسرا کدال, تیسرا کدال, ساری چٹان ٹوٹ گئی اور ہر کدال پر آپ نے بشارت دی, مجھے کسرا کے کنگن دے دیے گئے, مجھے روم کی فتح دکھا دی گئی, مجھے یمن کے خزانے دے دیے. اس بظاہر مایوسی کے عالم میں یہ بشارات دے رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سراسر ایمان کا مسئلہ ہے. یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ نے کتنی جسمانی قوت دے رکھی تھی. سارے صحابہ مل کر جس چٹان کو نہ توڑ سکے, آپ کی تین کدالوں سے وہ چٹان پاش پاش بھی ہوگی. اس موقع کا تبصرہ ہے سورہ احزاب. غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں تبصرہ اس غزوے کے حالات پر, رکوع نمبر 2 میں منافقین کا بیان, رکوع نمبر 3 میں اہل ایمان کا بیان. تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. ان دونوں رکوعوں کے درمیان تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. کون سا نمونہ؟ اس جد و جہد کا نمونہ, اللہ کے اس دین کی دعوت اور غلبے کی جد و جہد کا نمونہ, اور اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا نمونہ, اس کے لیے بھوک مشقت برداشت کرنے کا نمونہ, اس کے لیے جفا کشی کے ساتھ محنت کرنے کا نمونہ. یہ کانٹیکسٹ تو دیکھنا چاہیے, یہ سیاق و سباق بھی تو دیکھنا چاہیے. یہ اسوہ حسنہ ہے سب سے بڑا جو اس موقع پر ہمارے سامنے آ رہا. بہرحال ایک مہینے کا محاصرہ رہا, مشرکین ناکام ہوئے, اللہ نے زوردار آندھی چلائی, اہل ایمان نے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا, آندھی چلائی, ان کے خیمے اڑ کر ان کے جانور رسیے توڑا کر بھاگ گئے اور مشرکین کا یہ حملہ ناکام رہا. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا اب ہم ان کے خلاف غزوہ کریں گے, فتح ان کے خلاف ہماری ہوگی, اب یہ کبھی ہم بچڑ کر نہیں آئیں گے. اللہ نے دکھا دیا اگر وہ پشت پناہی پر آئے تو کس کس طرح اہل ایمان کی پشت پناہی کرتا ہے. 10,000 کا لشکر ناکام گیا بغیر کسی کامیابی. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا, اس کی تفصیل میں فقط نہیں جا رہا سوائے اس کے کہ دب کر آپ نے صلح کی ان کی شرائط پر. بظاہر یہ دبی ہوئی صلح محسوس ہوئی, لیکن قرآن نے سورہ فتح کی پہلی آیت اس کو فتح مبین قرار دیا. کیوں؟ جنگ بندی ہو گئی, سیز فائر ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کا موقع میسر آیا. خطوط بھی آپ نے لکھے, وفود بھی, ڈیلیگیشنز بھی صحابہ کے روانہ فرمائے. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے سن 6 ہجری میں حدیبیہ میں. 1.5 سے 2 برس کے بعد صلح ان لوگوں نے خود یک طرفہ طور پر ختم کی. آپ نے مکے کی طرف اقدام کا فیصلہ کیا. 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. 1400 حدیبیہ میں، 6 ہجری، دیر سے پونے 2 برس میں 10,000 کا لشکر، یہ دعوت دین کے مواقع میں اثر ہے، اور بغیر کسی جھڑپ کے اللہ نے فتح عطا فرما دی. اور وہ بشارہ جو قرآن نے دی تھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یا جس کو قرآن نے یوں کہا سورہ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائید الناس يدخلون فی دین اللہ افواج، جب اللہ کی فتح آ جائے، مدد آ جائے، کامیابی مل جائے، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، پورا عرب مسلمان ہو گیا سوائے ان چند کے جو فرار ہو گئے تھے وہاں سے. یہ 8 ہجری میں مکے کی فتح ہو گئی. مکہ ان کا سیاسی مذہبی اعتبار سے مرکزی مقام تھا، اس کا فال ہو جانا گویا کہ پورے عرب کا فال ہو جانے کے مترادف. سن 8 ہجری کے بعد سن 9 ہجری میں ایک بہت بڑا مارکا، بلکہ 8 ہی میں فتح مکہ سے پہلے موتا کا واقعہ سلطنت روما کے خلاف، اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا بھی مارکا ہے، اور سن 9 ہجری میں بہت بڑا مارکا غزوہ تبوک، جس میں تمام اہل ایمان کے لیے نکلنا فرض قرار دیا گیا. اور یہ وہ انقلاب جسے زمین عرب کے حد تک آ چکا تھا، اس کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع کا آغاز ہے، جو خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں فرما دیا اور سلطنت روما سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا. 30,000 کا لشکر، لیکن کیا کچھ مسائل. 18 افراد کے حصے میں ایک اونٹ سواری کے لیے، ایک دن میں یا غالباً 3 دن بعض روایات کے مطابق، ایک ہی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، 3 افراد کے لیے 1 کھجور، بس تھوڑا چوس لیں تھوڑی سی انرجی مل جائے، اللہ اللہ خیر. پانی بھی ختم ہو جاتا تھا تو اونٹ کو ذبح کر کے اس میں جو اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے وہ پانی استعمال ہوا. اتنی قسمہ پرس، اور پتے کھا کر بھی اس غزوے میں زندگی بسر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام. بہرحال سلطنت روما کو ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہوئی، مسلمان اپنی دھاک بٹھا کر واپس آئے، لیکن اللہ کے حبیب نے اشارہ کر دیا اب یہ دین رکے گا نہیں، اس کو بڑھنا ہے، غالب ہونا ہے، اور آگے آگے چلتے چلے جانا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ کی شان کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کل دین حق پر، پل نظام زندگی پر اس دین حق کو غالب کر کے دے. اور سن 10 ہجری میں حجت الوداع، کم و بیش سوالا کا مجمع آپ کے سامنے، ذرا غور کیجئے گا، مکے کے 13 برس، شدید مسائل، شدید تکلیفات، زیادہ سے زیادہ ایمان لانے والوں کی تعداد 125، مکے کے 13 برس، مشکل ترین دور وہی. اور آپ کو معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، اس کی بنیادوں کی کھدائی اور پلس کی تعمیر میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس کے بعد فلوس کھڑا کرنا مشکل کام نہیں ہوتا. یہ فاؤنڈیشن مکے میں تھی، 13 برس، ہاتھ نہ اٹھاؤ، دعوت دو، جو قبول کرے جمع کرو، منظم کرو، تربیت کرو، صبر کے مراحل سے گزارو، لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ. 125، 13 برس، اور اگلے 10 سال میں 1,25,000، کتنا 1,000 ٹائمز کا فرق آ جائے گا اس کے اندر. یہ وہ نقطہ ہے کہ جو آج دین کے لیے محنت کرنے والوں کی نگاہوں سے، خاص طور پر جہاں وہ غلبہ دین کی جد و جہد کے تصورات موجود ہیں، اجھل ہو گیا. ہماری امنگیں کیا ہیں؟ بس کوئی اٹھے، نعرے لگائے، 2-4 دروس ہوں، 2-4 بم مار کے بس دین غالب ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا. 13 برس کوئی ہاتھ نہیں اٹھا، 125 شدید مسائل، 10 برس سوالات کا مجمع. یہ سوالات کا مجمع بھی کھڑا ہے، اللہ اعلان فرما رہے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ جو دعوت دے کر کھڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور جو تاریکیاں تھی ان کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ کیوں آیات بینات اپنے حبیب کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے. اس روشنی کے لیے قرآن کا نور دیا گیا، دین حق کا نور دیا گیا، اب اس کی تکمیل کا اعلان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت عمر مکمل فرما دی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. اور آج صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی ہدایات کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ بھی دیا خطبہ حجت الوداع کے نکات کی صورت، اور آخر میں گواہی لے لی الا حل بلغت، اے لوگوں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے گواہی دے دی، پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا یقیناً اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دی. آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، تیرے دین کی ذمہ داری جو تُو نے مجھے عطا کی تھی میں نے ادا کر دی ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں. کیسے ادا کی ہم دیکھ رہے ہیں 23 برس کی زندگی کو، دعوت اور اقامت دی، جدوجہد، محنت، قربانیاں، سرفروشیاں اللہ میں ادا کر چکا، یہ گواہی دے رہے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اب جو تم میں سے یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. گویا کہ وہ اکیلے اللہ کے حبیب کے کاندھوں پر جو ذمہ داری تھی، گویا کہ وہ منتقل ہو رہی ہے امت کے کاندھوں پر. Now you are responsible to convey the message of Allah سبحانہ وتعالی to all humanity and establish the deen of Allah سبحانہ وتعالی. تمہارے ذمہ داری، یہ پہنچانا تمہارا فرض، یہ قائم کرنا تمہارا فرض. جہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یقیناً تو انسانی تو آج بھی ہدایت کی محتاج، آج بھی وہ مسائل ہیں جو غار حرا کے تدبر کے وقت موجود تھے، آج بھی فحاشی عام معاشرے میں، اور آج دنیا جس تہذیب کو اختیار کرنے چل نکلی ہے، مغربی تہذیب کو، وہاں جنس پرستی بھی ہے، انسیسٹ کے کیسز بھی، ماں بیٹے کے ساتھ زنا کرے، باپ بیٹی کے ساتھ ملوث ہو، بھائی بہن کے ساتھ بدکاری کرے، یہ انسیسٹ. آج بھی سود کا نظام ہے، آج بھی جبر، ظلم، انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. تین امیر ترین افراد کی دولت کو ایک طرف کر دیں، دنیا کے تمام غریب ترین افراد کی دولت کے برابر ہے. یہ جبر، یہ ظلم آج بھی ہمارا اپنا معاشرہ بتا رہا ہے. 60% آبادی اس پاکستان کی غربت کی سطح کی نتیجے سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، خودکشیاں یہاں بڑھ رہی ہیں، دو وقت کی روٹی لوگوں کے پاس نہیں. یہ دین خالی نمازیں سکھانے کے لیے نہیں آیا. اگر کوئی صرف نماز کو ہی کل دین سمجھتا ہے، تسبیحات کو ہی کل دین سمجھتا ہے، تو غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے حبیب نے 4 نمازیں قضا کی ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ دین صرف نماز کے لیے نہیں آیا، صرف داڑیاں رکھوانے کے لیے نہیں آیا، خالی تسبیحات پڑھوانے کے لیے نہیں آیا، یہ انصاف کے نظام کے قیام کے لیے آیا. جہاں یہ آخرت کی بشارات دیتا ہے نعمتوں کی، وہاں یہ دنیا کے اندر عدل اور انصاف کی ضمانت بھی دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی تعلیمات کو لہک لہک سے پڑھانا جائے، کتابوں میں لکھنا دیا جائے، مسجد و مدارس میں مقید کر کے نہ رکھ دیا جائے، بلکہ میدان عمل میں آ کے اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، تو پھر دنیا بھی مانتی ہے، دنیا بھی مانتی ہے کہ عمر فاروق نے یہ ذمہ داری لی کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا بھوکا تو عمر سے سوال ہوگا اس کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دنیا مانتی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور، کہ زکات دینے والے بھی موجود تھے لیکن لینے والا کوئی موجود نہیں تھے. پھر گاندھی کو بھی کہنا پڑتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ سے، اس کے جو کارکن الیکشن لڑنے جا رہے تھے 1936 میں، کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابوبکر عمر کے کوئی مثال موجود نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہما. پھر مائیکل ایچ ہارٹ کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسنالٹی اگر کسی کی ہے، کامیاب ترین ذات اگر کسی کی ہے، وہ محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر برنارڈ شاو کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ میری نگاہوں میں قریب آئندہ 100 برسوں میں جو مذہب برطانیہ اور دنیا پر رول کرنے والا ہے وہ اسلام ہوگا. اور پھر نیپولین بوناپارٹ کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسائل کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کا حکمران بنا دیا جائے، لیکن وہ تو نہیں آئیں گے، وہ مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دے کر گئے ہیں. اور قرآن کس کس طرح کہتا ہے؟ کہیں قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور محمد کریم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دے چکے اپنے قول اور اپنے عمل سے، اپنی اس انقلابی جد و جہد سے، اپنی ان قربانیوں سے وہ گواہی دے کر گئے اور اللہ کے دین کو قائم کر کے گئے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، اس سب سے بڑی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے دین حق کی دعوت اور اقامت کے لیے میدان میں آنے کی کوشش کی. ورنہ قرآن کہتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ المائدہ آیت نمبر 68 میں، قل یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی فرما دیجئے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں اللہ کی نگاہوں میں جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نافذ کر کے نہ دکھاتے. آج تورات اور انجیل تو ویلڈ نہیں، آج قابل عمل کتاب قرآن. گویا ہم سے خطاب یوں ہوگا، اگر اللہ کے اس کلام کو نافذ نہیں کرتے، اس کی تعلیمات کا قیام عمل میں نہیں لاتے، تمہاری کوئی اللہ کی نگاہوں میں حیثیت نہیں ہوگی. پھر اللہ کے فتوے بھی ہیں قرآن، قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47، تین فتاوی اللہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں عملی اعتبار سے، وہی تو ظالم یعنی مشرک ہیں عملی اعتبار سے، اور وہی تو فاسق ہیں یعنی نافرمانی کرنے والے ہیں. یہ فتاوی اللہ کے ان کے لیے جو اللہ کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے لیکن اللہ کے احکامات پر نہ عمل کرے نہ کرانے کی کوشش کی. یہ ذمہ داری آج میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. یہ 23 برس کی زندگی کا ایک خلاصہ اس نقطہ نگاہ سے کہ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جدوجہد کوشش کرنا. جو غور و فکر اللہ کے رسول کر رہے تھے وہ مسائل کے لیے تھا، وہ مسائل آج بھی موجود ہیں. مجھے اور آپ کو کسی تنہائی میں جانے کی ضرورت نہیں، سوائے قیام اللیل کی تنہائی قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، اور روشنی قرآن اور دین حق کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور انقلابی جد و جہد وہ جو اللہ کے حبیب نے برپا کر کے دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرے تو ہمارا ایمان کا دعویٰ بھی معتبر ہوگا. ذرا غور کیجیے، جب احد کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ شہید کیے جا رہے تھے، آپ لہو لہان کیے جا رہے تھے، اس وقت کوئی شخص بالفرض مسلمانوں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا، یہ تلاوت کر رہا ہوتا، یہ تسبیحات پڑھ رہا ہوتا، یہ درود و استغفار کا اہتمام کر رہا ہوتا، اس وقت کیا اس کا ایمان معتبر ہو سکتا تھا؟ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کے رسول کہاں ہے تم کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ وہ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کہ جان لگا رہے ہیں ان کے صحابہ، جانے شہید اپنے آپ کو شہید کرا رہے ہیں، تم اپنی تسبیحات میں لگے. آج بھی وہ دین مغلوب ہے نا جس کو اللہ کے رسول غالب کر کے گئے تھے. آج بھی انسان ہدایت کی تلاش میں ہے کہ نہیں؟ آج بھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج بھی وہ دین کی جو مغلوب ہے. اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغرباء ہے، آج اس کو بھی غالب کرنے کی ضرورت ہے. کون کرے گا یہ کام؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی ذمہ داری. اب آخری بات، اس کے دو پہلو، یہ جد و جہد ہمارے سامنے ہے، اطاعت و اتباع کے تقاضے ہمارے سامنے آئے، اس اتباع کا سب سے بڑا میدان دعوت و اقامت دین کی جد و جہد وہ ہمارے سامنے آئی، اب دو ہی تقاضے، دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں، یا تم اس کام میں شریک ہو بہت مبارک، اور نہ ہو بڑا بھیانک انجام ہو سکتا ہے. دونوں ہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ قرآن کا اسلوب ہے، وہ جنت کا ذکر بھی کرتا ہے اور جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے. اگر یہ کام ہم کریں اور اللہ ہم اس کی توفیق دے. اتنی پیاری پیاری بشارات ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، خوشحال رکھے، پراسپر کرے جو میری کوئی بات سنے اور لوگوں تک پہنچا دے. یہاں تو اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ 10% سیل، 10% آفر، 20% آفر، بھاگ کے جاتے ہیں. پی پی ایل کے شیئرز آ گئے، کوٹ ادو کے شیئرز آ گئے، قرض لے کر شیئرز خریدنے، تھوڑا پروفٹ مل جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے. اتنا یقین تو ہے اس دنیا کے ان ایکسپیکٹڈ پروفٹ کا. کیا اللہ کے رسول اس حدیث پر یقین نہیں ہے؟ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، پراسپر کرے، شاداب رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم دین کے داعی بن جائیں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں. دوسری بات، خوشخبری. اللہ کے رسول صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے. یہ مصنف ابن شیبہ میں کتاب، ایک کتاب حدیث، اس میں حدیث ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے مختلف انداز. صحابہ کا مجمع، آپ نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. صحابہ کرام پریشان، فوراً سوال کر لیا السنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ اب اس سوال کے پیچھے کیا کچھ ہوگا؟ آپ کے کہنے پہ جان دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مخالفتیں برداشت کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں بلا، کیوں نہیں، ولیکن قوم یجیئون من بعدی، میری مراد اس قوم سے، ان لوگوں سے جو میرے صحابہ تمہارے بعد آئیں. اب سنیے میرا اور آپ کا کیا مقام ہو سکتا ہے، سنیے ذرا. یؤمنون بی ایمانکم، اے میرے صحابہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے. لیکن فرق ہے، صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول موجود، اور دیگر روایات میں آپ نے فرمایا میں ان کے درمیان موجود نہیں ہوں گا اور قرآن ان کو دو گتوں کے درمیان کتابی شکل میں ملے گا، تب بھی مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے. سمجھ رہے ہیں آپ اپنے مقام کو، بشرطے کے تقاضوں پر عمل کریں. صدیقونی تصدیقکم، اور میری تصدیق کریں گے میرے صحابہ جیسے تم نے تصدیق کی. اور اصل بات جس کے لیے پوری حدیث سنا رہا ہوں، وینصرونی نصرکم، اور میری مدد کریں گے جس کے لیے تم نے میری مدد کی تھی، جیسے تم نے میری مدد کی. کیا مدد کی تھی صحابہ کرام؟ اللہ کے رسول نے کوئی کاروبار کرنا تھا، کوئی محل تعمیر کرانے تھے؟ نہیں. رسول کسی پکارتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سورہ نساء، سورہ آل عمران اور سورہ اصف میں، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ کے اس مشن میں، اللہ نے دین کا مشن مجھے دیا، اس کام میں کون میرا مددگار ہے؟ تو میرے صحابہ وینصرونی نصرکم، وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی. فیا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے. ہم دعا کرتے ہیں شفاعت کی، امید رکھتے ہیں شفاعت کی، اللہ کے رسول مجھ سے راہ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان بھی ہو، تصدیق بھی ہو، اور وہ جدو جہد جو آپ نے برپا فرمائی اس میں ہم بھی شریک ہوں. تو ہم کر رہے ہوں گے شفاعت کی دعائیں اور تمنائیں، اللہ کے رسول ہم سے ملنا چاہیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو خوشخبریاں سنائیں گی. اب ذرا کڑوی بات سننا چاہیے، اس کمزوری ہو اعتراف کر لینا چاہیے، اور اللہ سے استقامت کی دعا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا پہلو کیا ہو سکتا ہے، جاج امت کی اکثریت کا حال، کہ اس بات کا بھی کوئی افسوس نہیں کہ دین غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کوئی تکلیف ہی نہیں امت کو، اتنی بھی نہیں دین کے مغلوب ہونے کی، اللہ کے احکامات کے پامال ہونے کی، کہ جتنی تکلیف گھر میں اگر بچہ ڈنر سیٹ کا گلاس توڑ دے اس پر ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈانٹتے ہیں بچے کو، تم نے ہمارا فرانس کا 10,000 کا سیٹا بگاڑ دیا، مار بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. پوری قوم حالت جنگ میں ہے کہ نہیں اللہ رسول سے سود کے نظام کے ذریعے؟ یہ فحاشی بے حیائی عام ہے کہ نہیں؟ کوئی کڑن، کوئی تکلیف، کوئی افسوس نہیں؟ یہ ویران نصیبیں بتا رہی ہیں کہ ایمان ہے نہیں دلوں کے اندر، دین کے غلبے کی جد و جہد تو دور کی بات ہے. اگر یہ ہے تو ذرا سوچیے گا، جذباتی سی بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دلیل آگے آ جائے گی، جذباتی سی بات. کل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو جائے قیامت کے دن، اور اگر وہ یہ سوال کر لیں، کیا تمہیں میری زندگی پسند نہیں تھی؟ جو مقصد اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، تمہاری نگاہوں میں اس مقصد کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی؟ وہ جو میں اور میرے صحابہ کچھ کر رہے تھے، جانے دے رہے تھے، دربار کو چھوڑ دیا ہم نے، اتنی تکالیف برداشت کی، اتنے مسائل چھوڑے، اس کی تمہاری نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی؟ جو دنیا سے، دنیا کے کیریئر سے عزیز سے زیادہ، تمہارا کاروبار چمکتا ہوا تمہیں بہت اچھا لگتا تھا، تمہارے گھروں کے اندر رونق تمہیں بہت اچھی لگتی تھی، اور میرا دین مغلوب ہو گیا، اس پر کوئی افسوس نہیں تھا، میری جد و جہد سے تمہیں کوئی تعلق نہیں، میرے مقصد زندگی سے کوئی نسبت تمہیں نہیں تھی؟ اگر یہ پوچھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہوگا ہمارے پاس، قرآن کہتا ہے ہمیں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یہ سوالات ہونے ہیں وہاں جا کر، یہ محاسبہ ہونا ہے وہاں جا کر، کیا تھا تمہاری مقصد، تمہاری زندگی کا مقصد کیا لے کر آئے، اور دلیل اس کے لیے کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 2، پورے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے احترام اور ادب کے حوالے سے حساس ترین، دی موسٹ سینسیٹیو آیت قرآن، سورہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور اس طرح انہیں بلند آواز سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا نہ ہو اس حرکت کی وجہ سے تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اس حال میں کہ تمہیں شعور تک نہیں ہو سکتا. نبی کی آواز سے آواز بلند، نیکیاں برباد، ذرا بے ادبی ہوئی، نیکیاں برباد، اور اس طرح برباد ہوگی کہ تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہو سکتا. آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ہمیں معلوم ہے اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا، دین کی دعوت، دین کی اقامت کی جد و جہد. ہمیں معلوم ہے سب سے بہتر اسوہ کس کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کا. ہمارا دعویٰ اور قرآن کا بیان، سب سے بہترین مقصد وہ، سب سے بہترین زندگی ان کی، سب سے بہترین جد و جہد ان کی جو اللہ کے حبیب نے برپا کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر غور کیجئے گا، ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ کے حبیب کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اسے محبت اور عشق کے دعوے کرے، لیکن اس اسوہ حسنہ پر عمل درآمد نہ کرے، اس مقصد زندگی سے اس کو کوئی نسبت نہ ہو، اور وہ اس کے مقابلے میں منچاہی زندگی بسر کر رہا ہو، کچھ اپنی ذاتی عباداتی کر رہا ہو، فقط یا دنیا کے دھندوں میں لگا ہو، تو گویا اس نے عملی اعتبار اللہ کے حبیب کے مقصد زندگی کو نیچے کیا، اللہ کے حبیب کی زندگی کو نیچے کر دیا، ان کے اسوہ حسنہ کو نیچے کر دیا، اور جو خود منچاہی زندگی بسر کر رہا ہے اس کو وہ اوپر لے گئے. آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اب پھر کوئی اگر ایمان کا دعویٰ کرے، محبتوں کا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، نفاق پر مبنی ہو سکتا ہے، صداقت اور سچائی پر مبنی نہیں ہو سکتا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور واقعتاً دل کی گہرائیوں سے اپنے حبیب کی محبت تو عطا فرمائے، لیکن اس محبت کے ساتھ ان کی زندگی جس کام میں لگی اس کام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہی دعوت تنظیم اسلامی کی جانب سے بھی ہم دیتے ہیں. الحمدللہ وہی 23 برس کی زندگی سے ہم نے بھی ایک طریقہ انفر کیا ہے، منہج انقلاب نبوی، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مفصل کتاب، یا اسی کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو غار حرا سے لے کے حجۃ الوداع تک کے مراحل اسی کا ایک بڑی خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان ہے. اسی طریقہ کار کو ہم اختیار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اسی کی دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم مل جل کر آگے بڑھیں تاکہ اللہ کے حبیب کی سب سے بڑی سنت پر واقعتاً عمل کر سکیں. اللہ اس کے لیے ہمارے سینوں کو آمادہ فرمائے، انشراح عطا فرمائے، اور اجتماعی اختیار کر کے اپنے حبیب کی ان تقاضوں پر، ان کی سیرت النبی کے ان تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء.